بسم الله الرحمن الرحيم. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا فنقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. تو آج یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہم میں سے بعض بعض کے لیے کسی نفع کا مالک اور اختیار نہیں رکھتا ہے، یعنی کوئی بت غیر اللہ اپنی عبادت کرنے والوں کے لیے نفع پہنچانے کا، سفارش کرنے کا، عذاب دینے کا، عذاب سے بچانے کا کوئی اختیار نہیں رکھتے. اور ہم ظالموں کافروں سے کہیں گے کہ جس آگ کے عذاب کو تم دنیا میں جھٹلاتے تھے اب اس عذاب کو آخرت میں چکھو. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. اور جب ان کافروں کے سامنے ہماری آیتیں یعنی قرآن کی آیتیں کھلی کھلی سنائی جاتی ہے، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بابرکت ہے، تو وہ کافر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایک شخص ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ چاہتے ہیں کہ جن بتوں کی تم اپنے آبا و اجداد کے زمانے سے عبادت کر رہے ہو ان بتوں کی عبادت سے وہ تم کو روک دے رہے. یہ ان کی سازش اور منصوبہ ہے. ان مشرکین نے بہت چالاکی سے اپنے آبا و اجداد کا تذکرہ کیا، کیونکہ آبا و اجداد کی طرف کسی چیز کی نسبت کرنے کی وجہ سے انسان جو ہے مشتعل ہو جاتا ہے کہ یہ کام تو تمہارے باپ دادوں کے زمانے سے ہی غلط چلا آ رہا ہے. ایسا سن کر کے انسان مشتعل ہو جاتا ہے، تو یہ نفسیاتی طور پر ان کو بھڑکانے کے لیے اس طرح کا جملہ استعمال کیا ہے. فقالو، اور یہ کافر لوگ کہنے لگے کہ یہ قرآن تو محض جھوٹ ہے جو واقعے کے مطابق نہیں ہے، یعنی ایسا جھوٹ ہے جو واقعے کے مطابق نہیں ہے، اور اپنی طرف سے گھڑ کر کے اس کی اللہ تعالی کی طرف نسبت کر دی گئی ہے. اور کافی لوگ کہنے لگے قرآن کے بارے میں، جب قرآن ان کے پاس پہنچ گیا کہ یہ تو کھلم کھلا جادو ہے. تو یہاں آیت میں لفظ حق کی تفسیر مفسر نے قرآن سے کی، بعض درات نے اس کی تفسیر نبوت سے کی ہے، بعض نے ایمان سے بھی کی ہے. وَمَا آتَيْتُم مِّن كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَّذِيرٍ. اور ہم نے جو ان کو کوئی کتاب ہم نے ان کو نہیں دی جس کتاب کو وہ لوگ پڑھتے پڑھاتے ہو، یعنی کوئی ایسی کتاب اللہ کی طرف سے ان کو نہیں دی گئی جس کتاب میں شرک کی تعلیم دی جاتی ہو. کسی بھی آسمانی مستند کتاب کے اندر شرک کی بات نہیں ہے. وما رسلنا الیہم قبلک من نذیر، اور ہم نے آپ سے پہلے ان کی طرف کوئی ڈرانے والا بھی نہیں بھیجا. کوئی ڈرانے والا یعنی ایسا ڈرانے والا نبی یا رسول جو ان کو شرک کی تعلیم دیتا ہو. تو نہ شرک کی تعلیم کسی کتاب کے ذریعے ہم نے دلوائی، نہ شرک کی تعلیم جو ہم نے کسی نبی یا ڈرانے والے کے ذریعے سے دلوائی. وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ. اور جو ان سے پہلے کافر لوگ تھے انہوں نے بھی نبیوں کو جھٹلایا تھا، اور یہ مکہ والے تو ان کے دسویں حصے کو بھی ابھی تک پہنچ نہیں سکے ہیں، یعنی پچھلی امتوں کو جو ہم نے طاقت دی تھی پچھلی امتوں کو جو لمبی لمبی زندگیاں دی تھی، پچھلی امتوں کو جو ہم نے کثرت سے مال دیا تھا، اس کے دسویں حصے کے اوپر بھی یہ مکہ کے موجود کافر لوگ پہنچ نہیں سکے ہیں. جب پچھلے زمانے کے بڑے بڑے طاقتور ناموروں کو نافرمانی کی وجہ سے ہم نے ہلاک کر دیا، تو ان مکہ والوں کو ہلاک کرنا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. فقط ذبو رسولی، انہوں نے ہمارے نبیوں کو جھٹلایا، یعنی پچھلی امت کے نبیوں کو جھٹلایا، پچھلی امتوں نے ہمارے رسولوں کو جھٹلایا. فکیف کان نکیر، دیکھو میرا انکار کرنا کیسا ثابت رہا، یعنی انکار کرنے کی سزا کیسی خطرناک ہوئی، انکار کرنے کے اوپر ہم نے ان کو کیسا ہلاک و برباد کر دیا. قل انما اعظکم لواحدہ ان تقوموا للہ مثنا و فرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید. یہ مکہ والوں کو ایک خاص قسم کی دعوت دی جا رہی ہے. کہ ان مکہ والوں کو کہو کہ میں تم کو ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں. کیا نصیحت؟ یہ کہ تم اللہ تعالی کے واسطے ذرا کھڑے ہو جاؤ، دو دو اور تین تین اور جو دو دو اور ایک ایک، پھر تم لوگ آپس کے اندر غور کرو کہ تمہارے ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جنون اور پاگل پن نہیں ہے، وہ تو تم کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہیں، آخرت کے سخت عذاب کے آنے سے پہلے پہلے. انما اعظکم بواحدہ، اس کے اندر ان کو خاص حکم دیا گیا کہ چلو تم ایک طرف ذرا ہٹ جاؤ، تمام شغلوں کو چھوڑ کر کے، اپنی تمام مشغولیات سے ہٹ کر کے ذرا ایک طرف کھڑے ہو جاؤ، یعنی اپنے آبا و اجداد کے زمانے سے جو بت پرستی اور ان کی تقلید چلی آ رہی ہے کفر کے کاموں میں، اس تقلید کفر کے کاموں میں جو ہے اس کو چھوڑ دو، اور چھوڑ کر کے بالکل یکسو ہو کر کے تم کھڑے ہو جاؤ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے کے اندر تم دھیان اور توجہ سے غور کرو، پورے اہتمام سے مستعد ہو جاؤ، اور زیادہ ہجوم نہ ہو، ورنہ زیادہ بھیڑ بھاڑ میں یکسوئی ختم ہو جاتی ہے. تم پورے طور پر یکسو ہو کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے کے اندر غور کرو. غور اس بات کا کرنا ہے کہ یہ نبی کے اوپر کسی طرح کا جنون اور پاگل پنا نہیں ہے. یہ نبی کے احوال تمہارے سامنے ہیں، نبوت سے پہلے 40 سال وہ تمہارے درمیان کے اندر رہے، تم کو کبھی ان کے بارے میں کوئی اشکال نہیں ہوا، تو آج وہ ایک کلمے کی دعوت دے رہے ہیں تو اس پر تمہیں کیا اشکال ہو؟ صاحبکم کا لفظ خاص طور پر اسی لیے لایا گیا کہ یہ لوگ آپ لوگ ان کے ساتھی ہو، برسا برس سے تم نے ان کے حالات کو دیکھا ہے اور تم لوگ ان کو ہر طرح سے جانتے ہو، پھر ان کے معاملے کے اندر تم غور کرو، اور یہ غور کرنا محض اللہ تعالیٰ کے واسطے ہو، اس میں کوئی جو ہے تمہاری اور غرض شامل نہ ہو کہ اللہ تم سے راضی ہو جائے، اللہ کے عذاب سے بچ جائے. دو دو ایک ایک غور کرو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جنون نہیں ہے کہ تم ان کی بات کو جنون کے اوپر محمول کرو، وہ تو آخرت کے عذاب سے پہلے تم کو ڈرانے کے لیے آئے ہیں. قل ما سألتکم من اجر فہو لکم ان اجری الا علی اللہ وہو علی کل شیء شہید. نبی آپ ان مکہ والوں سے ایسا بھی کہو کہ اگر میں تم سے دین کی بات کی تبلیغ پر، توحید کی بات پہنچانے پر، جہنم کے عذاب سے ڈرانے پر کوئی اجر مانگتا ہوں تو اجر تم ہی لے لینا، تم ہی اس کو لینا، مجھے مت دینا. میرا اجر تو میرے اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سب چیزیں ہیں، وہ ہر چیز سے مطلع اور واقف ہے. اس میں دو بات ہے کہ قل ما سألتکم، تو اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ میں تم سے بالکل سوال ہی نہیں کرتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کسی طرح کا کسی اجر کا بدلے کا کوئی سوال قطعاً نہیں کیا. اس کی نفی کا یہ انداز ہے نمبر دو. دوسرا مطلب اس کا یہ لیا گیا ایسے نفے کا میں تم سے سوال نہیں کرتا ہوں جس نفے کا تعلق میری اپنی ذات اور اپنی غرض سے وابستہ ہو. میرا سوال بس اتنا ہے کہ تم لوگوں کو نفع اور فائدہ ہو جائے, اور تم لوگوں کو نفع اور فائدہ کب ہوگا؟ جب تم میری بات پر ایمان لے آؤ گے تو تم کو آخرت کے اندر نفع اور فائدہ ہوگا. کوئی آ کے میرا اپنا کوئی ذاتی نفع یا اپنی غرض تم کو دعوت دینے کے اندر شامل نہیں ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا, یعنی میں تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا ہوں, بس یہ ہے کہ کم سے کم جو ہے رشتہ داری کا حق ادا کرتے ہوئے تو میری طرف داری کرو اور میری بات مانو. کیونکہ عربوں کے یہاں قبائل کی حمایت بہت بڑی چیز تھی, قبائل اور خاندان اور رشتہ داری کی حمایت میں جان تک دے دیتے تھے. تو چلو کم سے کم اتنا تو کرو کہ تم میرے رشتہ دار ہو, لہذا تم میری حمایت کر کے میری دعوت کو منظور کر لو, قبول کر لو, تاکہ میں تم سے کوئی دنیاوی اجر مانگتا نہیں ہوں. اور اللہ تعالیٰ جو ہے میری سچائی کو جانتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر چیز ہے. قل ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب, یہ کل یہاں پانچ مرتبہ آیا ہے, محتم شان امور کی طرف اشارہ ہے. نبی آپ ان کو فرما دیجئے یقیناً میرا رب حق کو پھینک مارتے ہیں, یعنی یقذف بالحق. صحیح مطلب یہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی حق کو باطل پر پھینک کر کے مارتے ہیں, جس کی وجہ سے باطل ملیا میٹ ہو جاتا ہے اور حق غالب آ جاتا ہے. جیسے کہ شیشے کے اوپر کوئی پتھر مارے تو پتھر چورا چورا ہو جائے گا, سمجھو حق ایک مضبوط پتھر کی طرح ہے. تو کوئی آدمی شیشے کے اوپر پتھر مارے تو اس کی وجہ سے شیشہ چورا ہو کے ختم ہو جاتا ہے, بالکل اسی طریقے سے کوئی آدمی حق کا مضبوط پتھر مار دے باطل کے شیشے کے اوپر تو باطل کا شیشہ چورا چورا ہو کر کے بالکل ختم ہو جائے گا. یہ یقذف بالحق. اور اسی کی طرف حدیث میں اشارہ ہے کہ اسلام دنیا کے اندر ہر ہر گھر کے اندر داخل ہو جائے گا, لوگ اس کو خوشی خوشی قبول کریں گے, یا یہ کہ جو ہے ناگواری کے ساتھ, لیکن دنیا کے ہر گھر میں اللہ تعالیٰ اسلام کو زندہ فرما کر کے رہیں گے. تو کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے حق کو باطل کے اوپر ماریں گے, جس کی وجہ سے باطل چورا چورا ہو جائے گا. دوسرا مطلب آیت کریمہ کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حق نبیوں کے اوپر اتارتے ہیں, حق نبیوں کے اوپر نازل فرماتے, یعنی وحی نازل فرماتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ غیب کی باتیں جو آسمان اور زمین میں چھپی ہوئی ہے اس کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں. قل جاء الحق وما يبدي الباطل وما يعيد, یہ نبی ان سے کہہ دو کہ حق آ گیا ہے, یعنی اسلام آ گیا, قرآن آ گیا, اور باطل تو کوئی چیز پیدا بھی نہیں کر سکتا اور باطل کوئی چیز کو دوبارہ بھی نہیں لا سکتا, یعنی باطل کے اندر کوئی طاقت ہے ہی نہیں. باطل سے کیا مراد؟ باطل سے بعض حضرات نے بت کو مراد لیا ہے, بت, اور بعض حضرات نے باطل سے مراد لیا ہے ابلیس کو. تو اس باطل کی حالت یہ ہوتی ہے کہ نہ تو وہ کسی چیز کو پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا ہے, نہ تو کسی چیز کو دوسری مرتبہ پیدا کر کے زندہ کر سکتا ہے. اس لیے کہ پہلی بار پیدا کرنا یا یہ کہ دوسری بار اس چیز کو بنانا, یہ تو زندے کو اللہ نے صلاحیت عطا فرمائی ہے, دنیا میں ایک عمارت بناوے پھر توڑ ڈالے پھر اس عمارت کو دوبارہ بناوے, اور باطل میں حیات اور زندگی ہے ہی نہیں کہ باطل کسی چیز کو بنانے کی طاقت رکھے. تو یہ بت جن کے اندر کسی طرح کی حیات اور جان نہیں ہے وہ کسی چیز کو پہلی بار بھی نہیں پیدا کر سکتے اور قیامت کے دن دوبارہ زندہ بھی نہیں کر سکیں گے. یہ حال شیاطین کا بھی ہے. آپ ان سے فرما دیجئے کہ حق قرآن اسلام آ گیا اور باطل کے اندر کسی قسم کی طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو پیدا کرے اور دوبارہ بنائے. قل ان ضللت فانما اضل على نفسي وان اهتديت فبما يوحي الي ربي انه سميع قريب. نبی آپ ان کو کہو اگر میں خدا نخواستہ بھٹک گیا تو اس بھٹکنا میرے اپنی طرف سے ہوگا, یعنی اس کا وبال مجھے ہی بھگتنا پڑے گا. میں جو اگر نعوذ باللہ گمراہ ہو گیا بھٹک گیا تو وہ میرے نفس کی شرارت ہوگی. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء, تو اس نفس نے مجھے برائی اور کفر کی طرف مبتلا کر دیا ہے اور اس کفر کا گمراہی کا وبال مجھے ہی بھگتنا پڑے گا. روایتوں کے اندر آتا ہے کہ کافروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم نے باپ دادا کے زمانے سے جو دین چلا آ رہا تھا وہ دین تم نے چھوڑ دیا, اسی لیے تم گمراہ ہو گئے اور اب یہ نئی نئی باتیں کرتے ہو. اگر تم بابا و اجداد والا دین پکڑ کے رکھتے تو تم گمراہ نہ ہوتے. حضور کو یہ کہنے آئے تو اس پر یہ جواب ہے آیت کریمہ کا کہ اگر میں کسی حق سے گمراہ ہو گیا ہوں تو اس گمراہی کا وبال تو مجھے بھگتنا ہے. اور اگر میں ہدایت کے اوپر آیا, صحیح راہ کے اوپر آیا, تو میرا ہدایت کے اوپر آنا یہ برکت ہوگی اس وحی کی جو میرے رب نے میری طرف نازل فرمائی ہے. اتنا بہترین ادب کا انداز ہے آیت کریمہ کے اندر. حالانکہ انسان اگر گمراہ ہوتا ہے تو وہ بھی تقدیر میں اس کے لیے گمراہی اللہ نے لکھی تھی, ہدایت پر آتا ہے تو بھی تقدیر میں اس کے لیے اللہ نے ہدایت لکھی تھی. لیکن یہاں پر جو ہے یہ ادب کا تقاضا, ادب کے انداز میں بیان کیا کہ میری گمراہی میرے اپنے نفس کی شرارت سے اور میرے اپنے نفس کے وبال سے, اور میرا ہدایت کے اوپر آنا وہ اس وحی کی برکت ہوگی جو وہی میرے رب نے میرے اوپر نازل فرمائی قرآن اور نبوت کی شکل میں. انہ سمیع قریب, یقیناً اللہ تعالیٰ بہت دعاؤں کو سننے والے بہت قریب ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید ولو ترى اذ فزعوا فلا فوت لهم واخذوا من مكان قريب. نبی اگر آپ ان کو دیکھ لیں, ان کو کافروں کو, تو جب کہ وہ گھبرا رہے ہوں گے اور وہ چھوٹ کے بھاگ نہیں سکیں گے اور بہت قریب سے وہ لوگ پکڑ لیے جائیں گے, گرفتار کر لیے جائیں گے. کہتے ہیں کہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ کافروں کی مرنے کے بعد دوبارہ جو زندگی ہوگی اس کے متعلق آیت نازل ہوئی کہ جب یہ لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے تو اس وقت فزعوا, بڑے گھبرائے ہوئے ہوں گے, اور اس وقت کے اوپر وہ کہیں بھاگ کر کے ہمارے عذاب سے چھوٹ نہیں سکیں گے اور بہت قریب سے لوگ پکڑ لیے جائیں گے. دیکھو آدمی جب دور چلا جاتا ہے تو چھوٹ کے بھاگ جانے کا احتمال ہوتا ہے, لیکن یہ میدان قیامت سے کہاں دور جا سکیں گے کہ چھوٹ کر کے بھاگ جانے کا احتمال ہو. تو گویا کہ ان لوگوں کی آخرت کے اندر جو پکڑ یقینی ہے اس کی تعبیر وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ کے ذریعے سے کی گئی. گویا کہ ان لوگوں کی تباہی ناقابل التفات ہوگی, ورنہ اللہ تعالیٰ کے لیے قرب اور بہت سب چیزیں برابر ہے. بعض حضرات نے وَلَوْ تَرَى اِذْ فَزِعُوا کا تعلق موت کے ساتھ رکھا ہے. کہ جس وقت موت کا وقت آتا ہے اس وقت پر یہ لوگ آخرت کے منازل کو دیکھ کر کے گھبرا جاتے ہیں اور اس وقت پر وہ فرشتوں کے ہاتھ سے چھوٹ نہیں سکیں گے اور اس سے ان کی روح قبض کر کر کے لے کر ہی چلے جائیں گے. نمبر تین بعض حضرات نے دنیا میں عذاب کے آنے کو مراد لیا ہے, جیسا کہ غزوہ بدر کے اندر ان کے اوپر عذاب آیا ہے تو گویا کہ جب ان کافروں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے وہ ایسے گھبرا جاتے ہیں ہوش باقی نہیں رہتا, لیکن اس وقت پر اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کے عذاب سے پکڑ سے یہ لوگ بھاگ نہیں کر سکتے. اور بعض حضرات نے مراد لیا کہ قیامت سے پہلے پہلے ایک دور آئے گا, یہ تو روایتوں میں بھی ہے کہ 80,000 آدمی کعبۃ اللہ کے اوپر حملہ کریں گے کعبۃ اللہ کو توڑنے کے واسطے. اللہ تعالی مقام بیضا کے اوپر ان لوگوں کے لشکر کو زمین کے اندر دھسا کر کے ختم کر دیں گے. تو اس فزعوا فلا فوت وافزعوا من مکان قریب, یعنی مقام بیضا ایک جنت میدان کا نام ہے, وہیں پر یہ لوگ زمین کے اندر دھسا دیے جائیں گے اور ان کو بہت قریب سے بہت آسانی سے قبروں سے پکڑ کر کے گرفتار کر لیا جائے گا. وقالوا آمنا به وانا لهم التناوش من مكان بعید, اور وہ کافر لوگ کہنے لگے کہ ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آئے یا قرآن پر ایمان لائے یا اسلام پر ایمان لائے, یہ کہیں گے مرنے کے بعد مرتے وقت یا آخرت کے اندر. حالانکہ ایمان کا محل تو دنیا تھا, وہ ایمان کا محل دنیا تو فوت ہو گیا, اب کہاں سے وہ دور سے ایمان کو اٹھا سکیں گے. تناوش کس کو کہتے ہیں؟ ہاتھ بڑھا کر کے کسی چیز کو اٹھا لینا. اب ایمان کا محل ہے دنیا اور یہ تو چلے گئے مر کے آخرت کے اندر, تو پھر اب کہاں سے اتنی دور کی آخرت سے دنیا میں ہاتھ لمبا کر کے وہ ایمان کو اٹھا لیں گے. اب ان کے لیے ایمان کو اٹھانا حاصل کرنا ہوگا ہی نہیں, بلکہ یہ ہے کہ یہ لوگ اب ان کا ایمان قابل قبول نہیں. مکان بعید دور کی جگہ سے. وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد, اور انہوں نے اس سے پہلے دنیا ہی کے اندر قرآن کا انکار کر دیا تھا, قرآن کو یہ لوگ مانتے نہیں تھے اور یہ لوگ بہت دور سے بغیر دیکھے ہوئے نشانے کے اوپر تیر کو مارا کرتے تھے, یعنی ایسی باتیں کرتے تھے جن کے علم سے وہ لوگ بہت دور تھے, گویا کہ بن دیکھے نشانے کے اوپر تیر پھینکا کرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایسی باتیں بولتے تھے جس کو وہ لوگ حقیقت میں جانتے نہیں, اور وہ لوگ یوں کہا کرتے تھے کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے. تو گویا کہ دور کی جگہ سے بغیر دیکھے ہوئے مارا کرتے تھے, یعنی بغیر تحقیق کے ہانسا کرتے تھے حضور کی شان میں آخرت کی شان کے اندر. بے تحقیق باتیں علم سے دور باتیں کہا کرتے تھے. وحیل بینہم وما یستہون کما فعل بأشیائہم من قبل انہم کانوا فی شک مریب, اور حائل ہو جائے گی ان کے درمیان اور ان کی محبوب چیز کے درمیان. کیا چیز حائل ہو جائے گی؟ یعنی مطلب آیت کریمہ کا یہ ہے کہ ان کافروں اور ان کی محبوب چیز, محبوب چیز کیا؟ دنیا کی راحت, دنیا کی لذت, دنیا کا عیش و آرام, دنیا کا مال, دنیا کی اولاد, یعنی موت ان کے اور ان کی مرغوبات کے بیچ میں حائل بن جائے گی. جس دنیا کی لذت, دنیا کا مال, دنیا کی اولاد جس کے لوگ لالچ رکھتے ہیں, یہ موت ان کے بیچ میں حائل بن کے ان کو اپنی مرغوبات سے دور کر دے گی. بعض حضرات نے جیسے کہ مفسر نے خود ایمان کا مطلب مراد لیا, گویا کہ اب ان کو آخرت کے اندر احساس ہوگا کہ ایمان ہم لاوے اور قبول ہو جاوے, حالانکہ ایمان کی مقبولیت کے بیچ کے اندر پردہ حائل ہوگا. آخرت کا مشاہدہ کرنے کے بعد ایمان غیر معتبر ہے. اور بعض نے نجات بھی مراد لیا ہے کہ ان کی سب سے بڑی چاہت اس دن یہ ہوگی کہ ہماری نجات ہو جائے، حالانکہ ان کی نجات اور ان کے درمیان میں پردہ حائل ہو جائے گا، ان کو نجات نہیں ملے گی. کما فعل بأشیائهم من قبل، جیسا کہ ان کی جیسی جماعتوں کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا گیا، ان کے ہم مشرب، ان کے جیسے عقیدے اور اعمال والوں کے ساتھ ایسا برتاؤ پہلے کیا گیا. انہم کانوا فی شک مرید، یقیناً وہ لوگ ایسے شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ وہ شک ان کو چین نہیں لینے دیتا ہے، یعنی اس شک کے اندر بے چین رہتے ہیں، اور وہی کہ اسی کے اندر وہ لوگ آخرت میں پکڑ لیے جائیں گے. جی.